نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، آج اس میں سے ہم اگلے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی دیکھیں گے. پیج نمبر 258 ہے، آپ کی بک میں مختلف بھی ہو سکتا ہے. حضرت سعید کے والد کی آرزو ہے، الہی اگر تو نے مجھے اس خیر و برکت سے محروم رکھا ہوا ہے، میرے بیٹے سعید کو اس خیر و برکت سے محروم نہ رکھنا. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ سعید بن زید کا نام سن کر آپ کو کوئی بات یاد آئی؟ کوئی ان کی زندگی کی کوئی خاص کوئی بات نہیں آئی؟ کسی کو بھی کچھ نہیں پتا، یعنی آپ کے خیال میں ایک غیر معروف صحابی ہے نا، رائٹ؟ آئیے دیکھتے ہیں. زید بن عمر بن نفیل لوگوں سے الگ تھلگ کچھ فاصلے پر کھڑے قریش کو عید کی خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ قریش کے نوجوان بیش قیمت ریشمی امامے باندھے اور قیمتی یمنی لباس زیب تن کیے بڑے تم طراق سے ادھر ادھر پھر رہے ہیں. عورتوں اور بچوں نے بھی نہایت دیدہ زیب لباس پہنا ہوا ہے. انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ لوگ جانوروں کو نہلا دہلا کر بتوں کے حضور ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. وہ یہ حیران کن منظر دیکھ کر کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر فرمانے لگے، اے خاندان قریش، ایک بکری جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آسمان سے اس کے لیے بارش نازل کی جس کا پانی پی کر وہ سیراب ہوئی، زمین میں سے اس کے لیے گھاس اگائی جسے کھا کر اس نے اپنا پیٹ بھرا، پھر تم اس بکری کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو. کتنے خوبصورت لفظ ہیں ان کے. میرے خیال میں یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے. یہ الفاظ سنتے ہی ان کے چچا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے والد خطاب غصے سے بفر اٹھے. آؤ دیکھا نہ تاؤ، ان کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا اور پھر کہا، تو تباہ ہو جائے، ہم کتنی دیر سے تیری یہ فضول باتیں سن رہے ہیں، لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اور ساتھ ہی اپنی قوم کے چند سر پھروں کو برانگیختہ کیا، یعنی دوسروں کے مائنڈ چینج کر رہے ہو، برین واشنگ کر رہے ہو ان کی. انہوں نے حضرت زید پر حملہ کر دیا اور اس قدر تکلیف پہنچائی کہ انہیں مکہ معظمہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا. انہوں نے حرا پہاڑ کے دامن میں جا کر پناہ لی. خطاب نے چند نوجوانوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ زید دوبارہ مکے میں داخل نہ ہو سکے، لیکن یہ چوری چھپے کبھی کبھار مکہ معظمہ آ جاتے. ایک روز قریش سے آنکھ بچا کر حضرت زید مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور وہاں ان کی ملاقات ورقہ بن نوفل، عبداللہ بن حجش، عثمان بن حارث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب سے ہوئی. اور یہ لوگ آپس میں اس قسم کی باتیں کر رہے تھے کہ موجودہ دور میں قریش گمراہی کے گہرے سمندر میں غرق ہو چکے ہیں. ان کی گفتگو سن کر حضرت زید نے کہا، بخدا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی قوم گمراہ ہو چکی ہے، دین ابراہیم سے منحرف ہو گئی ہے، کم از کم آپ تو صحیح دین اختیار کرنے والے بن جائیں، اسی میں آپ کی نجات ہے. ان میں سے چار شخص یہود و نصارہ کے علماء کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تاکہ دین ابراہیمی کو صحیح صورت میں حاصل کر سکیں. ورقہ بن نوفل نے عیسائیت قبول کر لی. عبداللہ بن حجش اور عثمان بن حارث کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے، لیکن جناب زید بن عمر بن نوفل کی عجیب داستان ہے اور یہ کہانی ہم انہی کی زبان سے سنتے ہیں. زید فرماتے ہیں، میں نے یہودیت و نصرانیت کی تحقیق شروع کر دی، لیکن میں ان دونوں مذاہب سے مطمئن نہ ہو سکا. پھر میں نے دین ابراہیمی کی تلاش میں دنیا کا کونا کونا چھان مارا، بالآخر اسی جستجو میں ملک شام پہنچا. مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک راہب رہتا ہے جو بہت بڑا عالم ہے، میں اس سے ملا اور اپنی داستان سنائی. اس نے مجھ سے کہا، میرے خیال میں آپ دین ابراہیمی کی تلاش میں ہیں. میں نے کہا، میں اسی تلاش میں ہوں. وہ کہنے لگا، آپ ایک ایسے دین کی تلاش میں جو اپنی اصل صورت میں کہیں بھی پایا نہیں جا رہا. آپ اپنے شہر مکہ معظمہ تشریف لے جائیں، وہاں اللہ تعالیٰ ایک نبی مبعوث فرمائیں گے جو دین ابراہیمی کی تجدید کرے گا. تجدید کس کو کہتے ہیں؟ جدت سے جدید، یعنی نیا کرنا. اگر وہ آپ کو مل جائے تو اس کا دامن تھام لینا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں اسی وقت مکہ معظمہ واپس لوٹ آئے. زید ابھی راستے ہی میں تھے اور مکہ معظمہ نہ پہنچ پائے تھے کہ ان کو راستے میں چند بدویوں نے قتل کر دیا. اس طرح انہیں یہ موقع ہی نہ مل سکا کہ رسول اقدس کی زیارت کا سرمہ اپنی آنکھوں میں ڈال سکیں. جب آپ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے، اچانک اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ دعا کی، الہی اگر تو نے مجھے دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت سے محروم رکھا تو میرے بیٹے سعید کو اس خیر و برکت سے محروم نہ رکھنا. اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کی دعا کو شرف قبولیت بخشا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت سعید بن زید کو یہ شرف حاصل ہوا. کیا آپ ان خوش نصیبوں میں سے تھے جو پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے؟ یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں تھی. اچھمبا کس کو کہتے ہیں؟ حیران ہونے کی بات نہیں تھی, اس لیے کہ حضرت سعید ایسے گھرانے میں پرورش پائی تھی جو شروع ہی سے قریش کی جہالت اور گمراہی سے متنفر تھا. متنفر سے مراد نفرت کرنے والا. اور یہ کیسے باپ کی گود میں پروان چڑھے تھے جس نے اپنی پوری زندگی حق کی تلاش میں گزار دی تھی. جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت بھی حق کی تلاش میں سرگرداں تھے. حضرت سعید تنہا مسلمان نہیں ہوئے بلکہ ان کے ساتھ ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب یعنی حضرت فاروق اعظم کی بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا. ابھی بھی نہیں یاد آیا آپ کو یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں اور حضرت عمر کے بہنوئی تھے. اس قریشی نوجوان نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے خاندان کے ہاتھوں بہت تکلیفیں اٹھائیں لیکن قریش انہیں حق سے منحرف نہ کر سکے, بلکہ میاں بیوی نے مشترکہ جد و جہد سے قریش کی بھاری برکم شخصیت کو ان سے چھین لیا. یعنی یہ دونوں عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے کا باعث بنے. حضرت سعید نے خدمت اسلام کے لیے اپنی جوانی کھپا دی. قبول اسلام کے وقت ان کی عمر 20 سال سے زیادہ نہ تھی. غزوہ بدر کے علاوہ تمام معرکوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. غزوہ بدر سے غیر حاضر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص مہم پر بھیجا تھا. کسریٰ کا تخت چھیننے اور قیصر کی سلطنت کو تہس نہس کرنے میں وہ مسلمانوں کے شریک کار رہے اور ہر معرکے میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے. سب سے بڑھ کر بہادری کے جوہر غزوہ یرموک میں دکھلائے. ہم یہ حیرت انگیز واقعینی کی زبان سے سنتے ہیں. حضرت سعید فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک میں مجاہدین کی تعداد تقریباً 24,000 تھی اور رومیوں کی فوج 1,20,000 افراد پر مشتمل تھی. کتنے گنا ہیں مسلمانوں سے؟ تقریباً 5 گنا. وہ ہماری طرف بڑے جاہو جلال اور تم تراق سے بڑھتے چلے آ رہے تھے. یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی پہاڑ ہماری طرف چلا آ رہا ہے. لشکر کے آگے بڑے بڑے پوپ اور پادری سلیب اٹھائے با آوازیں بلند ورد کرتے ہوئے چل رہے تھے. پورے لشکر کی آواز بجلی کی طرح گونج رہی تھی. جب مسلمانوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو ان کی کثرت اور جاہو جلال سے خوفزدہ ہو گئے. اس نازک مرحلے پر حضرت عبیدہ بن جراح جوش اور جذبے سے مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارتے ہوئے ارشاد ربانی سناتے ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا. اللہ کے بندو صبر کرو, بلا شبہ صبر ہی کفر سے نجات, رب تعالیٰ کی خوشنودی اور آر و ننگ کو. آر و ننگ کہتے ہیں کسی کو آر دلانا, اردو میں سنا ہوا نا, اس کو زائل کرنے کا باعث ہے. یعنی جو لوگوں کے اندر انسان کی بے عزتی ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ. سنا اپنے نیزے درست کر لو اور چھپائے رکھو, خاموشی اختیار کر لو, دلوں کو یاد الہی سے سرشار کرو یہاں تک کہ میں تمہیں یکدم حملے کا حکم دوں. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مجاہدین کی صفوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے ابو عبیدہ سے کہا کہ میں نے عزم کیا ہے کہ میں ابھی اپنا فرض انجام دے دوں اور راہ حق میں شہید ہو جاؤں. کیا آپ کوئی رسول اللہ کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا, ہاں, یہ کہاں پیغام دیں گے جا کے؟ یعنی اپنی شہادت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ابو عبیدہ نے فرمایا, ہاں, رسول اللہ کو میرا اور تمام مسلمانوں کا سلام کہنا. حضرت سعید فرماتے ہیں, میں نے اس شخص کی بات سنی اور اسے دیکھا کہ وہ اسی وقت اپنی تلوار نیام سے نکالتا ہے اور دشمنان خدا سے نبرد آزما ہونے کے لیے دوڑ پڑتا ہے. اس کے بعد میں نے شست لگائی, اپنا گھٹنا باندھا, نیزہ سنبھالا اور دشمن کے شخص سوار کو نشانہ بنایا جس نے سب سے پہلے لشکر اسلام کی طرف پیش قدمی کی تھی. پھر میں جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑا اور اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے دشمن کا خوف بالکل نکال دیا. سب مجاہدین خم ٹھونک کر دشمن کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے. اس وقت تک ان سے برسر پیکار رہے جب تک فتح و نصرت نے مسلمانوں کے قدم نہ چوم لیے. اس کے بعد حضرت سعید بن زید کو فتح دمشق میں شریک ہونے کا اعزاز حاصل ہوا. جب بشندگان دمشق نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آپ کو دمشق کا گورنر بنا دیا. آپ پہلے مسلمان ہیں جن کو دمشق کا گورنر بننے کا اعزاز حاصل ہوا. بنو امیہ کے دور حکومت میں حضرت سعید بن زید کو ایک ایسا حادثہ پیش آیا جو بہت مدت تک بشندگان یثرب, کون تھے یثرب میں رہنے والے, یثرب کیا مدینہ کا پرانا نام, بشندگان یثرب کا موضوع گفتگو بنا رہا. وہ واقعہ یہ تھا کہ عروہ بنت اویس نے یہ الزام عائد کیا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنے اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری کچھ زمین غصب کر کے اپنی زمین میں شامل کر لی ہے. وہ جہاں جاتی ہر شخص کے سامنے اس کا تذکرہ کرتی اور اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیتی. بالآخر اس نے مدینہ طیبہ کے گورنر مروان بن حکم کی عدالت میں حضرت سعید بن زید کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا. مروان نے حضرت سعید سے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس ایک وفد بھیجا. حضرت سعید پر یہ بات بہت گراں گزری. آپ افسردگی کے عالم میں فرمانے لگے, یہ سب لوگ میرے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے کہ میں نے اس عورت کی زمین ہتھیا کر بہت بڑا ظلم کیا ہے. میں بھلا اس گھنونے جرم کا کیسے ارتکاب کر سکتا ہوں جبکہ میں نے رسول اللہ کا یہ ارشاد بھی سنا ہے, جس نے کسی کی ایک بالش زمین بھی ناجائز طور پر اپنے قبضے میں لی, قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. اس کے بعد دربار الہی میں عرض بردار ہوئے, الہی تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں, میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا. الہی تو جانتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے اور اسے اس کے جھوٹ کی یہ سزا دے کہ اندھا کر کے اس کنویں میں گرا, جس سے لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا. تھوڑے ہی عرصے بعد وادی عتیق میں زبردست سیلاب آیا. ایسا سیلاب پہلے کبھی نہ آیا تھا. اس سیلاب سے وہ حد بندی واضح ہو گئی جو دونوں کے درمیان باعث نزاع تھی. مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت سعید سچے ہیں. اس کے ایک ماہ بعد وہ عورت اندھی ہو گئی. ایک دن وہ اپنی زمین میں چل پھر رہی تھی کہ اچانک کنویں میں گر کر ہلاک ہو گئی. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, ہم بچپن میں یہ بات سنا کرتے تھے کہ ایک شخص غصے کی حالت میں دوسرے کو کہتا, تجھے اللہ اسی طرح اندھا کرے جس طرح عروہ نامی عورت کو اندھا کیا ہے. یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں. رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے, مظلوم کی آہ سے بچو, کیونکہ مظلوم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. بھلا ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ مظلوم حضرت سعید بن زید جیسی وہ شخصیت تھی جو کہ ان خوش نصیب 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی. تو اب پتہ چلا آپ کو کہ سعید بن زید کون تھے عشرہ مبشرہ میں. میں ان کا پورا قصہ ایک سٹریچ میں پڑھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ لوگوں کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوتا ہے اور زندگی میں ان پر اتنے بڑے الزام لگ جاتے ہیں. سوچنے کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ آپ نے حضرت سعید کا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں پڑھا, لیکن اللہ نے ان کو عشرہ مبشرہ میں کر دیا. یعنی بہت بڑا مقام ہے 10 صحابہ کا جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں مل گئیں. سوچئے, ڈھونڈیے, پڑھیے کیا نیکیاں بندے کو جنت کے قابل کرتی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ حضرت سعید نے خدمت اسلام کے لیے اپنی جوانی کھپا دی. اللہ کو جو کام آپ سے سب سے پیارا لگے گا نا, وہ اس کے دین کی خدمت ہے. 20 سال کی عمر نہیں تھی جب مسلمان ہوئے, اور غزوہ بدر کے علاوہ سب غزوں میں باقی رہے. اور اس وقت کیوں نہیں گئے بھلا, کسی اور جگہ گئے ہوئے تھے, ایک ہی جگہ جا سکتے تھے. پھر کیا اللہ کے نبی کی زندگی میں ان کا یہ سلسلہ پورا ہوا؟ نہیں. کسرا کا تخت چھینا ان کے ذریعے کیا, قیصر کی سلطنت کو تہس نہس کرنے میں یہ تھے. حضرت عمر کے دور میں بھی انہوں نے کارنامے دکھائے. اور پھر جنگ یرموک کی کہانیاں سن لی ہیں نا آپ نے. اور آپ کو ان کی پوری کہانی میں کوئی ایک ایسی کوئی چھمبے والی بات نہیں ملے گی کہ جو ایک شہرت کا سبب بنے. تو پتہ چلا کہ اللہ کو وہ نیکیاں بہت اچھی لگتی ہیں جو چلتی جائیں چلتی جائیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کو بندے کا کون سا عمل پسند ہے, تو فرمایا ادومہا وعین قلّہ. ادوم وہی لفظ ہے جس کو اردو میں ہم دوام کہتے ہیں, قائم دائم, پاکستان زندہ باد, قائم دائم, دائم بولتے ہیں نا. یعنی وہ نیکی جو کرتے ہی رہو کنٹینیوس, وعین قلّہ, اگرچہ وہ قلیل ہی ہو. تو اللہ کی نظر میں بندے کا مقام उसके दिल की वजह से है। फिर आप देखिए कि बाप की दुआ भी लगी ना, इसमें इसकी भी तरफ इशारा, इसको भी नोट करें। फिर आप देखिए कि उस दौर में जब लोग शिर्क करते थे, उस वक़्त भी उनकी नज़रें अल्लाह पर थी। हमने इनके बाप का लग भी नाम इसी बुक में पढ़ी है, इनकी कहानी ज़ैद बिन अमर नुफ़ैल, कि इन्होंने कभी गैर अल्लाह का ज़बीहा नहीं खाया था। और मुझे इनका ये इस्तदलाल इतना प्यारा लगा कि देखो, बकरी अल्लाह ने बनाई, सब कुछ किया, और तुम उसको पकड़ कर बुतों के नाम पर डालते हो। फिर आप देखिए कि लोगों ने इस वक्त इनको मारा, हम तुम्हारी बेकार बातें नहीं सुन सकते। फिर आप देखिए कि इसमें एक और चीज़ भी जिसकी तरफ तवज्जो जाती है, वो क्या है कि हज़रत उमर जैसे शख्स के बहनोई बने, अल्लाह अकबर, और उनके इस्लाम के कबूल करने का ज़रिया बने। कोई खूबी होती है जब अल्लाह ताला बंदे से काम लेता है। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमें इन सहाबा कराम के नक्शे कदम पे चलने वाला बना दे, और आसान तरीके पे हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ला सकें। हमारे बच्चे भी कह सकें कि हमारे माँ बाप बड़े अजीम थे, वो वाकई एक ऐसी ज़िंदगी बसर कर गए कि जिस ज़िंदगी के ऊपर रश किया जा सकता है, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फ़रमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।